اس کے بعد انہوں نے عروہ ابن مسعود الثقفی, یہ بہت بڑا سردار تھا, بہت بڑا آدمی تھا, بنو ثقیف کا سردار تھا, اور بنو ثقیف جو ہے یہ طائف کا بہت بڑا جنگجو قبیلہ تھا, اور یہ عروہ ابن مسعود الثقفی ان لوگوں میں ہے جس کے بارے میں کافر کہتے تھے کہ اللہ نے اگر قرآن اتارنا تھا تو عروہ پہ کیوں نہیں اتارا, اللہ نے قرآن اتارنا تھا تو ولید ابن المغیرہ پہ کیوں نہیں اتارا, جو بڑے لوگ ہیں, جن کے قبائل ہیں, جن کے پاس طاقت ہے, دولت ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں اتارا, آپ تو یتیم ہیں, آپ تو غریب ہیں. اس کو قرآن نے کہا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, تو یعنی یہ وہ بڑا آدمی ہے کہ ان دو میں سے یہ ایک تھا. اس کے پاس گئے قریش, انہوں نے کہا کہ بھئی تم مہربانی کرو, تم سردار ہو, تمہارا ایک مقام ہے, تم وہاں جانے کے بعد فیصلہ کرو کہ اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں. اس نے کہا دیکھو قریشی ہو, بات سنو, تمہارا دماغ ہے, جس کو بھیجتی ہو واپس آتا ہے, اس کو کہتے تم جھوٹ بولتے, بھئی جس کو بھیجتے ہو اس کی ایک رائے ہے, اگر اس کی رائے کا کوئی احترام نہیں تو اس کو بھیجتے کیوں. یہ بات یاد رکھ لو, اگر تم مجھے بھیج رہے ہو تو پھر میں جو فیصلہ کروں گا, میری جو رائے ہوگی وہ حتمی ہوگی اور تمہیں ماننی پڑے گی, ورنہ کسی اور کو بھیج دو. انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں آپ جو بھی کہیں گے ہم. عروہ ابن مسعود الثقفی جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پل پل کی خبر مل رہی تھی, کیونکہ آمنے سامنے تو ایک دوسرے کے چل رہے تھے اور ایک دوسرے کو پہچانتے تھے, سب آخر مہاجرین موجود تھے مکے میں رہنے والے. انہوں نے کہا حضور عروہ آ رہے ہیں لیکن لابس السلاح, ہتھیار پہنے. اگر ایک آدمی قاصد بن کے آ رہا ہے تو اس کو ہتھیار اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں, لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ایک محافظ میرے لیے بھی کھڑا کر دو جو ہتھیاروں سے مسلح ہو. تو مغیرہ بن شعبہ ثقفی, یہ بھی ثقفی, اور خدا کی شان دیکھیں یہ عروہ کے بھائی کے بیٹے تھے, یہ مسلمان تھے. اب وہ احرام میں ہیں بیچارے, لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے جب حکم دے دیا تو ہتھیار لگائے اور اپنے چہرے کو چھپا کے تلوار لے کر حضور کے پیچھے. عروہ ابن مسعود الثقفی چونکہ بڑا سردار تھا اور بڑا آدمی تھا, اس نے کہا کہ اب یہ تو ظاہر ہے کہ بھئی ان کے پاس جانور بھی موجود ہیں, ہتھیار بھی موجود ہیں, فیصلہ تو ہو نہیں سکتا, ہم ان کی بات تو مانتے نہیں. اب اس کا حل یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسی بات کرتا ہوں جو چڑانے والی بات ہو, لڑانے والی بات, اگر تو ان کا خون کھولتا ہے, جوش میں آتے ہیں تو پھر یہ لڑنے آئے, اور اگر میری اس غصے والی بات کے باوجود بھی وہ صبر کرتے ہیں, حوصلہ کرتے ہیں اور تحمل سے جواب دیتے ہیں تو صاف بات ہے کہ وہ عبادت کے لیے آئے ہیں, لڑائی ان کا مقصد ہے. تو آیا حضور سے ملا اور کہا کیسے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمرے کے لیے. اس نے کہا حضور عمرے کے لیے جو آتا ہے تو پھر ہتھیار لے کے تو نہیں آتا, اور آپ کا کیا خیال ہے, آپ نے قریش کو کیا سمجھا ہے کہ آپ اس کے گھر میں آ رہے ہیں, ان کے وطن میں آ رہے ہیں, ان کے علاقے میں آ رہے ہیں, یہ جو 1400 آدمی آپ کے ساتھ ہیں یہ آپ کے کام آئیں گے, یہ تو بھاگ جائیں گے سر, ان میں تو ایک بھی نہیں رکے گا. جب یہ کہا تو حضرت ابو بکر جیسے ٹھنڈے آدمی کو بھی غصہ آ گیا, آپ نے گالیاں دی اس کو, سبہ سبن شدیدن, حضرت ابو بکر جیسا آدمی جس نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی غصے میں آ گئے اور گالی دکھا کے ہم حضرت اللہ کے نبی کو چھوڑ جائیں گے, کیا کہہ رہے ہو مشرک؟ ٹھیک میرے اللہ نے کہا ہے کہ مشرک پلیت ہوتا ہے, تم پلیت ہو, ہمارے بارے میں گندے خیالات رکھتے ہو کہ ہم اللہ کے نبی کو چھوڑ دیں گے. اس نے کہا ابو بکر تمہارا مجھ پر ایک بہت بڑا احسان ہے, تمہیں شاید بھول گیا ہو لیکن تمہارا مجھ پر احسان ہے, اگر وہ احسان نہ ہوتا نا تو میں بھی تمہیں آج گالیوں کا بدلہ دیتا, مجھے بھی گالیوں کا جواب دینا آتا ہے, لیکن تمہارے اس احسان کو میں نہیں بھول سکتا, میں تمہیں گالی نہیں دے سکتا. حضور نے فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہیں, ایک بندہ ہمارے پاس ملنے کے لیے آیا ہے. اس نے کہا رسول اللہ اس نے یہ کیوں کہا کہ ہم نعوذ باللہ آپ کو چھوڑ دیں؟ اور اس کے بعد عروہ ابن مسعود نے یہ کیا, عرب میں ایک یہ بھی عادت تھی کہ کبھی تو احتراماً اور کبھی استہزان اگر کسی کو چڑانا ہوتا تو اس کی داڑھی میں ہاتھ یوں پکڑتے وہ بات کر. ہمارے ملکوں میں بھی رواج ہے ادب کریں تو کہتے ہیں یار مہربانی کرو یار معاف کر دو, اور کسی کو اگر چھیڑنا ہو تو پکڑ دیں یار کیا ہے کیا تم, تو اس نے حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مغیرہ جو دیکھ رہے تھے وہ ضربہ بھی مغیرہ نے تلوار کے الٹی طرف سے ہاتھ میں مارا, اسے کہا کہ عبادی عدو اللہ, اے اللہ کے دشمن پلید ہاتھ مت لگاؤ میرے مدنی کو, اگر تم نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا واللہ خدا کی قسم ہے پھر یہ ہاتھ تمہارے ساتھ دوبارہ نہیں اٹھے گئے زمین پہ کٹا ہو. میں دیکھا من آزہ الفظ الغلیظ, یہ کون ہے سخت درشت غلیظ سخت گندی بات کہنے والا ہے کون, تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں کس کے ساتھ بات کر رہے ہو. حضور نے فرمایا عروہ ہمارے عرفتہ پہچانا نہیں اس کو, حضور میں نہیں پہچانا کون ہے یہ, تو بڑا کوئی بد اخلاق آدمی ہے, میں تو ویسے آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہا تھا میرا کوئی توہین کا مقصد نہیں تھا, اس نے مجھے خام خواہ تلوار مار دی. حضور نے فرمایا ہوا ابن اخیق, یہ تمہارے بھائی کا بیٹا ہے مغیرہ ہے, لگاؤ مغیرہ تم ہو. اس نے کہا, کہنے کا اچھا وہ میرا احسان بھول گئے, ابھی کل ہی تو میں نے تمہاری جان بچائی ہے وہ بھی بھول گئے تم, اور آج اپنے چاچے کے ہاتھ میں تلوار مار رہے ہو, میرے احسانات کو بھی تم نے بھلا دیا ہے. اصل میں مغیرہ جو تھا یہ اسلام لانے سے پہلے یہ اپنے بنی مالک کے ایک 12-13 آدمیوں کے ساتھ مصر گئے, مصر میں جو مقوقس تھا اس کو جا کے ملے جو پادری عیسائیوں کا بڑا تھا اس کے پاس گئے ملے, لیکن سب جو تھے اسے تو بڑے احترام سے ملے, لیکن یہ مغیرہ تو اجڑ آدمی تھا نا, اس نے کوئی اس کی قدر ودر نہ کی, بس ایسے دور سے کھڑا ہو گیا. خیر اس کے بعد ایک دن دو دن رہے, جب روانہ ہوئے تو اس نے بڑے بڑے ہدایا دیے سب کو, لیکن مغیرہ کو کوئی ہدیہ نہیں دیا کیونکہ اس نے کہا تھا بد اخلاق آدمی اس کو کیا ہدیہ دینا ہے بھائی. اب جب یہ واپس آ گئے تو مغیرہ کہے عجیب بات ہے کہ جب سب واپس جائیں گے تو کہیں گے بنی مالک والوں کو تو مقوقس نے ہدیہ دیا اور مغیرہ کو کچھ نہیں دیا, اس سے تو میری قبیلے میں بڑی بدنامی ہوگی, یہ عجیب بات ہے کہ سارے لوگ تو مصر سے ہدایا لے کے جائیں اور میں مصر سے خالی جاؤں. یہ رات کو سو رہے تھے تلوار اٹھائی 13 کے 13 قتل کر دی اور سب کا سامان لے کے بھاگ گیا, 13 آدمی مار دیے بنی مالک, اور وہ ہدیہ تو ہدیہ ان کے جو اور سامان تھے تجارت کے جو ان نے خریدا ہوا تھا سارا سامان بھی اکٹھا کر کے لے گیا, ان کے اونٹ بھی بھگا گیا. لیکن جب اپنے قبیلے میں پہنچا بنی مالک کو پتہ لگ چکا تھا, بنی مالک نے اپنے قبیلے کو تیار کر لیا, ادھر سے بنو ثقیف نے اپنے قبیلے کو تیار کر لیا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں قبیلے لڑائی پہ تھے, انہوں نے کہا ہمارے 13 آدمی مار دیے ہیں کوئی بات ہے, اور یہ بھاگ گیا یہ تو چھپ گیا, لیکن دونوں قبیلے آمنے سامنے ہو گئے. تو جب دونوں قبیلے آمنے سامنے ہو گئے تو ایک بہت بزرگ تھے پرانے ان کے سردار تھے, وہ آئے انہوں نے کہا کہ عروہ لا تفنی قومک ولا تفنی بنی مالک, اپنی قوم کو بھی فنا نہ کر بنی مالک کو بھی فنا نہ کرو, اگر تمہاری جنگ چھڑ گئی نا تو دونوں قبیلے برباد ہو جائیں, کیونکہ دونوں مضبوط قبیلے دونوں ایک دوسرے کو بخشنے والے نہیں, اور تمہارے سینکڑوں بندے, یہ نہیں کہ ابھی لڑائی ہوتی رہے گی. کہا میں کیا کروں, کہا تمہارے بھائی کے بیٹے کی زیادتی ہے, تم سردار ہو بنی مالک کا کیا قصور ہے, بھی ان کے 13 آدمی مارے گئے ہیں, سیدھی بات ہے میں ان کو راضی کرتا ہوں لیکن تم دیت ادا کرو. اس نے جا کے بات کی بنی مالک والوں سے, انہوں نے کہا کہ چلو عروہ سردار ہے اور وہ قصور بھی اپنا مانتا ہے اور دیت بھی دیتا ہے تو چلو ہم معاف کرتے ہیں, ہم خون بہا لے لیں گے لیکن قتل کا بدلہ قتل سے نہیں لیں گے. تو 13 آدمیوں کا دیت جو تھی یہ عروہ نے ادا کی, اس نے کہا کل میں نے تمہیں چھڑایا اور آج تم مجھے تلوار مار رہے ہو. اچھا یہ سارا سامان اونٹ وونٹ لے کے یہ بھاگ کے سیدھا مدینے سے چلا, حضور کی خدمت میں پہنچ گیا، کہنے لگا حضور میں مسلمان ہوتا ہوں، اور سارا واقعہ سنایا. آپ نے فرمایا اما الاسلام فنقبل، تمہارا اسلام تو ہم قبول کرتے ہیں، اما المال فلا، یہ جو مال تم نے لیا ہوا ہے یہ تو غداری کا ہے، چوری کا ہے، یہ نہیں ہم قبول، یہ واپس کرو بنی مالک جن کا ہے. اس نے کہا حضور اگر اسلام کا حکم ہے تھی، ورنہ اسی مال کے لیے تو میں نے 13 بندے مارے، لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ اسلام اجازت نہیں دیتا، حقوق العباد ہے تو میں واپس کرتا ہوں، تو بہرحال وہ مال واپس کر دیا گیا، لیکن یہ پکا مسلمان ہو گیا. تو عروہ نے اس کو وہ بات یاد دلائی. اس نے کہا عروہ دیکھو بات سنو، احسان اپنی جگہ ہے، لیکن ہاذا رسول، یہ اللہ کا رسول ہے، اس کی توہین ہم نہیں کرتے. اس نے کہا چٹھی. اتنی دیر میں نماز کا وقت آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے وضو کرنے کے لیے، عروہ بیٹھا ہوا ہے دیکھ رہا ہے، صحابہ وضو کر رہے ہیں، حضور نے وضو کیا، جو پانی ہاتھ سے گرے صحابہ اٹھا کے منہ پہ مل رہے ہیں، اگر آپ کا پاؤں دھلا پانی گرا صحابہ منہ پہ مل رہے ہیں، جو برتن میں پاؤں پانی بچ گیا اس کو صحابہ لے کے منہ پہ مل رہے ہیں. تو عروہ دیکھ رہا ہے، حیران ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہے. واپس چلا گیا عروہ. عروہ جب واپس گیا تو سردار جمع ہو گئے قریش کے، انہوں نے کہا کہ ہاں وعدا ورا سناؤ بھائی، تمہاری کیا تحقیق ہے؟ اس نے کہا دیکھو بات سنو، اگر سچی بات پوچھتے ہو نا تو میری رائے یہ ہے کہ واللہ میں نے کسرا و قیصر کے درباروں کو بھی دیکھا ہے، میں نے فارس و روم کے بادشاہوں کے درباروں کو بھی دیکھا ہے، لیکن محمد مدنی کا دربار جیسا دربار میں نے نہیں دیکھا، اور ان کے وفاداروں جیسے وفادار میں نے نہیں دیکھے، جانصاروں جیسے جانصار میں نے نہیں دیکھے. خدا کی قسم ہے اگر تم نے لڑائی لڑی 1400 صحابہ کٹ جائیں گے تو پھر تم محمد مدنی پہ حملہ کرو گے، کیوں لڑتے ہو؟ سیدھی بات یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ سنو کوئی فیصلہ کرو. انہوں نے کہا ٹھیک، سوچتے آخر کی معمولی بات تو نہیں، ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ ہے نا کہ بغیر اجازت کے بغیر اس کے حضور آئے عمرہ کر کے چلے جائیں، تو ہم تو مر گئے کہ ہمارے گھر میں ہم نہ روک سکے. بہرحال تمہاری رائے ہے، ہم اس پہ غور کرتے ہیں. تو ان نے اپنا غور کرنا شروع کیا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ موجود تھے پانی نہیں. صحابہ نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، اور اب یہ پانی اتنا بچا ہے جو صرف آپ کے برتن میں ہے. آپ نے فرمایا ابھی کو کنواں تلاش کر. انہوں نے فرمایا علیہ سفیہ ابیار الا بیر، یا اور کوئی کنویں نہیں ہے، ایک کنواں ہے جو ہم نے تلاش کیا ہے لیکن وہ خشک پڑا ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا دلو نہیں، چلو لے جاؤ مجھے اس کنویں پہ. حضور اس کنویں پہ تشریف لے آئے، اور جو اپنا پانی بچا ہوا تھا اس پانی میں آپ نے پڑا، اور اس پانی میں آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا، اور صحابی سے کہا بھی تم اتر جاؤ، اور رسی پکڑ کے اتر گیا. فرمایا کہ اپنے تیر کے ساتھ اس کے درمیان میں تھوڑی سی کھدائی کرو. اس نے تیر کے ساتھ لکڑی کرا کھدائی، جب کھدائی کر لی تو انہوں نے فرمایا یہ پانی اسی جگہ ڈال. صحابہ کہتے ہیں بس وہ پانی ڈالنے کی دیر تھی کہ امتلال بھی تو کنویں کا چشمہ ابل پڑا. اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا، فرمایا کوئی بات نہیں ہو رہی، ایک آتا ہے چلا جاتا ہے، پھر ایک اور آ جاتا ہے چلا جاتا ہے، پھر ایک اور آ جاتا ہے چلا جاتا ہے، یہ وہ بات تو نہ ہوئی نا، بات تو کنارے نہیں لگ رہی. آپ نے فرمایا یا عمر، حاضر یا رسول اللہ. فرمایا جاؤ ابو سفیان سے بات کرو، ابو سفیان آخر سردار ہیں، یہ باقی لوگ جو آ رہے ہیں وہ خود سردار کیوں نہیں بات کرتا؟ حضرت عمر نے عرض کیا، اسے کہا یا رسول اللہ منا و صدقنا، آپ کا حکم ہے تو میری تو جان حاضر ہے، لیکن آپ جانتے ہیں میرے ساتھ جو کافروں کا تعلق ہے وہ تو میرا نام نہیں سن سکتے، آج 1400 سال کے بعد نہیں سن سکتے، تو اس وقت کتنا قریب میں غصہ ہوگا. یعنی 1400 سال گزر گئے، آج بھی لوگوں کو سیدنا عمر کے نام سے بغض ہے. آپ کے ہندوستان میں وہ گزرا ہے نا نور اللہ شوستری، نور اللہ شوستری جس کو یہ روافض جو ہیں شہید پنجم کہتے ہیں، ان کا بہت بڑا ایک عالم تھا، وہ آپ نے سنا ہوگا. تاریخ تو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، تاریخ کے علاوہ آپ نور جہاں کو بھی زیادہ جانتے ہوں گے، ہم تو دور کے لوگ ہیں. نور جہاں کا استاذ بھی تھا. تو اس نور اللہ شوستری جب آیا ہندوستان میں تو اس نے اپنے مذہب کو چھپائے رکھا، تو کافی عرصے کے بعد جب اس نے اپنی گرپ مضبوط کر لی اپنے ہاتھ پاؤں پھیلا لیے تو اس نے ایک شعر لکھا کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے چڑ ہے کہ میری عمر میں بھی عمر کا نام آتا ہے، اس لیے مجھے اپنی عمر بھی پسند نہیں، کیونکہ عمر آپ کی عمر کتنی ہے جی، تو عمر میں عمر کا نام تو آ گیا نا، اس لیے میں تو اس لفظ سے بھی چڑتا ہوں۔ تو وہ بڑا ایک تاریخی واقعہ ہے کہ بادشاہ جب فیصلہ کرتے تھے تو ملکہ پیچھے ہاتھ رکھ کے بیٹھتی تھیں اور وہ ہاتھ اٹھا لیتی تھیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اشارہ تھا کہ بس اب بادشاہ کوئی فیصلہ نہ کریں، تو بادشاہ مجلس برخاست کر دیتے تھے۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس نے سیدنا عمر کی توہین کی ہے، بادشاہ نے اسے دربار میں طلب کر لیا۔ جب بادشاہ نے دربار میں طلب کر دیا اور پوچھا کہ بھائی شوستری یہ شعر تم نے کہا ہے، اس نے کہا میں نے کہا ہے۔ اب اس کو پتا تھا کہ اب تو میرے ہاتھ مضبوط ہیں، اب اس ملک کے وزرا بیوروکریٹس میرے ساتھ ہیں، اب مجھے کون چھیڑ سکتا ہے، اب بادشاہ تھوڑا مجھے سزا دے سکتا ہے، اب تو میرے پیچھے بھی ایک قوت ہے اور سب سے بڑی قوت جو ہے ملکہ ہے، وہ میری شاگرد ہے اور اس کے حکم کے بغیر بادشاہ کو فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا ہاں جی میں نے شعر لکھا۔ بادشاہ نے کہا سوچ لو، میں تمہیں 10 منٹ دیتا ہوں سوچ لو۔ انہوں نے کہا جی 10 منٹ سوچنا ہو یا 10 سال سوچنا ہو، میں نے شعر لکھا ہے اور میں عمر سے بغض رکھتا ہوں۔ اب ملکہ نے پیچھے سے ہاتھ اٹھا لیا لیکن بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، مجلس برخاست نہیں کر رہا۔ تو بادشاہ نے پھر کہا کہ سوچ لو۔ انہوں نے کہا جی میں نے سوچ لیا ہے۔ تو ملکہ نے پیچھے سے بادشاہ کے جبے کو پکڑ کے کھینچا کہ بھئی کوئی فیصلہ نہ کر بیٹھے بادشاہ جلدی میں، تاکہ تو بادشاہ نے غصے میں آ کے اپنی ملکہ کو ہاتھ مارا کہ جانے من من جان دادن ایمان نہ دادن، کہ تم ناراض ہو جاؤ گی زیادہ سے زیادہ میں مر جاؤں گا نا، میں جان دے سکتا ہوں ایمان نہیں دے سکتا، سزائے موت دے دو جو حضرت عمر کی توہین کرتا ہے۔ میں کہا کیا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا نا کہ میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، تو میں جان دے سکتا ہوں ایمان نہیں دے سکتا، نبی کا صحابی ہو خلیفہ راشد ہو اور کوئی اسے گالی دے میرے ملک میں، یہ کیسے ہو سکتا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے بھیجیں گے نا تو جو تھوڑی بہت امید ہے نا سلو گی یہ بھی گئی، مجھے تو دیکھ کے ان کو آگ لگ جائے گی حضور، ان کو پتہ نہیں میں نے بدر میں کیا کہا تھا اڑاؤ گردنیں ان کی، وہ ابھی موجود نہیں ہے وہاں۔ حضور نے فرمایا عمر بن رائے، تو اس نے کہا حضور ایک بندہ ہے اس سے بات بن سکتی ہے، حضرت عثمان کو بھیجے، حضرت عثمان سخی آدمی ہے اور رحم دل آدمی ہے، اس کا کوئی مکے میں گھر نہیں جس پہ احسان نہ ہو، اور پھر آج کل سردار ابو سفیان ہے، ابو سفیان بنی امیہ سے ہے اور حضرت عثمان بھی بنی امیہ سے ہیں، ان کی بات میں وزن ہو سکتا ہے اور وہ کسی کی بات نہیں سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے عثمان جاؤ۔ اس نے کہا حاضر یا رسول اللہ، حضرت عثمان تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لے گئے، ابو سفیان نے استقبال کیا، ملا بٹھایا، اس نے کہا کہ دیکھو عثمان تمہارے ہم پر احسان ہے، پھر تم ہمارے قبیلے کے آدمی ہو، کون گھر ہے مکے کا جس پہ عثمان تیرا ہاتھ ہے، لیکن تمہارے لیے تو کعبہ ہے کھلا ہوا، تم جب چاہو عمرہ کرو، لیکن اللہ کے نبی کو ہم نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے موت ہے۔ اس نے کہا کہ پھر جب نبی کو نہیں کرنے دیتے ہو میں بھی نہیں کرتا، میں کیسے عمرہ کروں، میرا آقا وہاں بیٹھے رہے اور میں عمرہ کر لوں۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو تم ایک دن مکے میں ٹھہرو، ہم پھر مشورہ کرتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں، چونکہ ہمارے جوان بھی تو جوش میں آئے ہوئے ہیں نا کہ بھئی اللہ کے نبی آئیں عمرہ کر کے چلے جائیں اور ہم کچھ نہ کر سکیں، یا تو ہمیں پہلے اذن بھیجتے اطلاع بھیجتے ہم عمرے کے لیے آنا چاہتے ہیں، ہم کہہ دیتے آ جاؤ، ہمیں سوچ رہے۔ اور حضور کو یہ خبر دے دی گئی کہ قد قتل عثمان، حضرت عثمان شہید۔ حضور نے فرمایا بایعونی علی ان لا تفروا، صحابہ جلدی کرو میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ اب کوئی میدان سے نہیں نکلے، اب میدان چھوڑ کے پیچھے نہیں جائیں گے، اب ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، بس جو اللہ کو منظور ہے ہو۔ تو درخت کے نیچے حضور بیٹھے ہیں اور صحابہ آ کے بیعت کر رہے ہیں، یہ وہی منظر ہے جس کو قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ محمد مصطفیٰ جب آپ بیعت کر رہے تھے ایک صحابی کا ہاتھ ہے اور ایک آپ کا ہاتھ ہے اور اس پر اللہ کا ہاتھ، یہ وہ منظر تھا۔ اور حضور پاک نے آخر میں فرمایا, آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرا دل کرتا ہے کہ عثمان زندہ ہے. اور یہ عجیب منظر ہے بیعت کا, یہ وفا کا تجدید عہد وفا کا دن ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرا عثمان پیچھے رہ جائے, تو تم گواہ ہو جاؤ, ہاذہ یدی وہذا ید عثمان, یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. انا ابایو ان عثمان, میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں وفا کی. سب صحابہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے حیران رہ گئے اور کہنے لگے واللہ ایسر النبی خیر من ایواننا, خدا کی قسم حضور کا جو بایاں ہاتھ ہے نا وہ ہم سب کے دائیں سے بھی کروڑ درجے بہتر ہے. عثمان تیری بڑی شان ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو تیرا ہاتھ بنا. اتنی دیر میں عثمان واپس آ گئے, انہوں نے کہا حضور مجھے انہوں نے قتل نہیں کیا, مجھے تو انہوں نے عمرے کی بھی اجازت دی. لیکن وہ آپ کو اجازت دینے پر تیار نہیں ہے, غور کر رہے ہیں, مجھے کچھ دیر کے لیے روک لیا تھا انہوں نے. اب کافروں کو بھی پتہ چلا کہ 1400 بندے نے بیعت کر لی ہے کہ مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے. ابو سفیان نے کہا دیکھو جنگ ٹھیک نہیں, آخر 1400 آدمی جو جم جائے میدان میں, چلو ہمارا 1400 نہ مار سکے 700 ہی مار دے, تو اتنا بڑا نقصان ہوگا, اس لیے بہتر ہے کہ ہم کوئی حل نکالیں سلو کا. تم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم سردار ہو. اس نے سہیل ابن عبر کو بلایا اور حکم دیا کہ جاؤ اور حضور سے سلو. سہیل ابن عمر جب آنے لگے تو حضور کو خبر ملی کہ سہیل ابن عمر آ رہے ہیں, یہ بھی مسلمان تھے, بعد میں اللہ نے ان کو بھی اسلام نصیب کیا. تو حضور نے فرمایا سہل اللہ عبرکم, سہیل آ رہا ہے نا معلوم ہوتا ہے اللہ نے تمہارا کام کوئی آسان کر دیا ہے, سہل سے ہے نا. سہیل آ گئے بیٹھے حضور کے ساتھ, انہوں نے کہا حضور ہم سلو کرنا چاہتے ہیں. حضور نے کہا کیا سلو؟ انہوں نے کہا حضور سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے, واپس جائیں, اس کے بدلے میں اگلے سال آپ کو 3 دن کے لیے اجازت ہوگی کہ آپ پورے صحابہ کے ساتھ بھی چاہیں تو تشریف لے آئیں, عمرہ کریں, ہتھیار نہیں ہوں گے, علت سے صرف ہر آدمی اپنے پاس ایک تلوار رکھ لے گا, چونکہ تلوار تو ایک ان کا یعنی زیور تھا نا, عرب میں تلوار کے بغیر آدمی تو سمجھا جاتا تھا کہ آدمی نامکمل ہے. انہوں نے کہا تلوار ہوگی لیکن وہ بھی غماد میں یعنی اپنے اپنے کیسوں میں ڈالی ہوئی ہوگی, کھلی نہیں. ٹھیک ہے دوسری شرط کیا ہے؟ اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ 10 سال کے لیے ہم آپس میں نہیں لڑیں گے, 10 سال کے لیے آپ کی ہماری صلح, نہ آپ ہم پہ حملہ کریں گے نہ ہم آپ پہ حملہ, نہ آپ ہمارے دشمنوں کی مدد کریں گے نہ ہم آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے. تو تیسری شرط انہوں نے کہا حضور یہ ہے کہ جتنے قبائل ہیں جو آپ کا حلیف بننا چاہے اس کی مرضی, جو ہمارا حلیف بننا چاہے اس کی مرضی, یعنی جو ہمارے ساتھ ملے اس کی مرضی, جو آپ کے ساتھ ملے اس کی مرضی, اور جو ہمارے ساتھ ہوگا وہ گویا کہ ہم ہوں, جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ. انہوں نے فرمایا اس کے علاوہ اور کیا شرط؟ اس نے کہا حضور ایک ہماری اور شرط یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو کے مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ چلا جائے اور اس کا ہم مطالبہ کریں یعنی ہم مانگیں تو آپ کو واپس کرنا ہو, اور اگر کوئی مسلمان خدا نہ کرے مرتد ہو گیا وہ واپس مکہ آ جائے, آپ چاہے مانگیں گے بھی تو ہم نہیں دیں گے. ٹھیک, ساری باتیں جب ہو گئی حضور نے فرمایا ٹھیک مجھے ساری باتیں قبول. آپ نے فرمایا حضرت علی سے کہ حضرت علی اور معاہدہ لکھو. ابھی معاہدہ نہیں لکھا گیا تھا کہ ابو جندل اسی سہیل ابن عمر کا بیٹا تھا, جو سہیل سلو کے لیے آیا ہوا اسی کا بیٹا ہے, وہ مسلمان ہو چکا تھا اور اس کو اس نے قید کیا ہوا تھا گھر میں کہ بھی تم مدینے کہیں بھاگ نہ جائے. اس کو پتا چلا نا کہ حضور اتنے قریب آ گئے ہیں تو اس نے اپنا رشتہ داروں سے مل ملا کے اسی زنجیروں کی حالت میں بھاگا اور جناب پہنچ گیا. وہ مسلمان نے دیکھا تو اللہ اکبر اللہ اکبر, جا خون ابو جندل ابو جندل, صحابی ہمارا ایک آ گیا, مسلمان ہمارا ایک آ گیا. اور جب حضور کے سامنے آیا اس نے سلام کیا تو سہیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے, ہذا اول اسیر, یہ پہلا آدمی ہے جو آپ نے ہمیں واپس کرنا. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ حضور ابھی ہم نے سلو نہیں لکھی, ابھی تو ہمارے معاملات طے ہو رہے ہیں، سلو نامہ لکھا ہی نہیں گیا، فریقین کے دستخط بھی نہیں ہوئے، تو اب ہم کیوں عمل کریں؟ حضور نے فرمایا ما یکفی کا کلمہ یا عمر، عمر زبان سے نکلی ہوئی بات کافی نہیں ہوتی، بندہ اپنی زبان سے نکلی ہوئی بات کا پابند نہیں ہوتا، چپ کر گیا۔ سہیل نے کہا حضور پہلے یہ میرا قیدی واپس کرو، اس کے جا کے میں وہاں چھوڑا تھا ہوں، پھر واپس آ کے سلو لکھوں گا۔ تو حضور نے فرمایا ابو جندل واپس چلے جا، کہا حضور مجھے پھر دشمنوں کو دے رہے ہیں آپ؟ حضور نے فرمایا چلا اللہ ان یجعل لک فرجا مخرجا، اللہ تمہارے لیے ایک راستہ پیدا کرے گا۔ اور اسی زنجیروں کی حالت میں سہیل نے کہا کہ ابو جندل سے کہ چلو، ابو جندل کو لے کے چلے۔ حضرت عمر جناب آہستہ آہستہ ابو جندل کے قریب گئے، اس نے کہا ابو جندل ان المشرکین نجس ودمہم دم کلاب، یہ مشرکین پلیت ہوتے ہیں، ان کا تو خون کتے کا خون ہوتا ہے، یہ تلوار میں تمہیں دیتا ہوں، مارو اس کو اڑا دو، تم تو معاہدے میں شریک نہیں ہو نا، تم تو پابند نہیں، تم تو قیدی ہو ان کے پاس، معاہدے میں تو ہم پابند ہیں نا، جو یہاں موجود تھے انہوں نے معاہدہ کیا، تم تو معاہدے میں شریک نہیں ہو، تم تو خود قیدی ہو، تم کون سے معاہدے کے پابند ہو؟ آہستہ آہستہ عمر ساتھ جا رہے ہیں اور تلوار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس نے کہا کہ نہیں میرا باپ ہے، پچھلے کا یہ الگ بات ہے لیکن باپ تو ہے نا، اس نے کہا کہ نہیں کیا باپ ہے، کافر ہے، اڑاؤ اس کو۔ لیکن ابو جندل نے ہمت نہ کی، ہننا علی ابیہ، اپنے شفقت باپ کی محبت جو تھی وہ غالب، وہ لے کے چلا گیا، اس نے جا کے ابو سہیل کو وہیں چھوڑا، ابو جندل کو وہیں چھوڑا، واپس آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نے فرمایا علی لکھو، حضرت نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے کہا لا یا رسول اللہ ما نعرف الرحمن الرحیم، ہم تو نہیں جانتے رحمان رحیم کیا ہے، یہ نہ لکھیں، آپ لکھیں بھی اسمی کا اللہم، حضور نے کہا لکھو، حضرت نے لکھ، چلو بھائی رحمان بھی اسی کا نام، اللہ اسی کا، اور حضرت علی لکھا بن محمد الرسول اللہ، یہ معاہدہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ حضور کی طرف سے اور سہیل ابن عمرو کی طرف سے۔ سہیل نے کہا لا یا رسول، اس نے کہا حضور یہ نہیں ہے، ہم تو معاہدہ کرنے آئے ہیں آپ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ نہیں، اگر ہم نے آپ کو رسول اللہ مان لیا اور اس معاہدے پہ دستخط کر دیے تو جھگڑا کس بات کا ہے پھر آپ کے ساتھ ہمارا؟ یعنی میرے خیال میں آپ کا بارٹ لا بھی اتنی اچھی کرا سک نہیں کر سکتا، اتنے سمجھدار تھے وہ قریش اس دور میں۔ انہوں نے کہا جی جب معاہدے کے اوپر لکھا ہو بن محمد رسول اللہ اور نیچے ہم دستخط کرتے ہیں تو ہم نے تو آپ کو رسول اللہ مان لیا، ہم تو نہیں مانتے، آپ لکھے من محمد ابن عبداللہ، ہم تو محمد ابن عبداللہ سے معاہدہ کر رہے ہیں۔ حضور نے کہا علی کاٹ دو اور لکھو بن محمد، اس نے کہا حضور لا میں نہیں کاٹ سکتا، آپ کا نام لکھ کے کاٹ دوں، رسول اللہ کا لفظ لکھ کے کاٹ دوں؟ حضور نے فرمایا ام ہو یا علی، قال واللہ لا ام ہو یا رسول اللہ، خدا کی قسم ہے میں نہیں کاٹ سکتا۔ حضور نے فرمایا ادھر لاؤ، لے آؤ کاغذ، دیا حضور نے اپنے ہاتھ سے لکھا، آپ نے کہا لکھو محمد بن عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ نہیں ہوں۔ جب معاہدہ لکھ لیا گیا، معاہدہ طے ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ختم فرما دیا، حکم دیا بھی حلال ہو جاؤ، جانور ذبح کر دو، سر مڑا لو، صحابہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور غصے میں آئے، بی بی ام سلمہ کے خیمے میں تشریف لائے، اپنی بیوی کے کہا کہ کیا بات ہے، میں حکم دیتا ہوں کہ اٹھو سر مڑاؤ، جانور ذبح کرو، اور صحابہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے دوبارہ اس لیے حکم نہیں دیا کہیں میری نافرمانی کریں اور اللہ کا غضب نہ آ جائے۔ بی بی ام سلمہ نے کہا حضور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جان نثار آپ کی تعمیل نہ کریں، وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی وہاں آ جائے کہ بھی چلو عمرہ کرو، آپ سب سے پہلے اپنا جانور ذبح کریں، اپنے سر پہ اس طرح پھروائیں، دیکھیں صحابہ کیا کرتے ہیں۔ حضور پاک نے اپنے سر پہ اس طرح پھروایا، اپنے جانور کو ذبح کیا، صحابہ دوڑ پڑے، نے کہا جی بات ختم، بات ختم، اب تو امید ختم ہوگی، جب حضور نے احرام کھول دیا ہے تو اب ہم کون؟ سب نے احرام کھول دیا اور چل پڑے۔ اسی راستے میں یہ آیت نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ آیت مبارک نازل ہوئی، حضور نے حضرت عمر کو بلایا، فرمایا ایک ایسی آیت اتری ہے کہ آسمان و زمین کے خزانے مجھے مل جائیں خوشی نہ ہوگی۔ تو انہوں نے کہا حضور اچھا مکہ بھی فتح ہوگا کہ نہیں؟ حضور نے کہا نہیں مکہ بھی فتح ہوگا، یہ صلح حدیبیہ کو فتح قرار دیا گیا. وجہ کیا تھی کہ کل تو قریش کہتے تھے نا ساحر ہے, جادوگر ہے, نعوذ باللہ پرانی باتیں کہنے والا ہے, آج انہوں نے فریق مان کے بیٹھے صلح کرنے کے لیے. اس سے بڑی فتح ہے کہ دشمن آپ کی قوت کو تسلیم کر لے. اللہ کے نبی نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. زندگی باقی انشاءاللہ, تو بات باقی. وما علینا الا البلاغ.